سرنا علم ناصر ينصرنا علم ناصر ينصرنا علم ناصر ينصرنا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین، الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد
اللہ علیہ.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رسول گرامی حضرت ختمی مرتبت کا قول نورانی کہ ان الحسین مصباح الہدى وصفینۃ النجات. آپ کے اس قول نورانی کہ حسین چراغ ہدایت و نجات کی کشتی ہیں، اس کے ضمن میں کشتی حضرت نوح کی داستان، کشتی حضرت نوح کی خصوصیات اور اس کشتی میں بیٹھنے والے افراد کی خصوصیات، اس کشتی سے محروم ہونے والے افراد کی خصوصیات کو ان عشر مجالس میں پیش کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ہماری گفتگو نامکمل رہ گئی. ہماری کوشش تھی کہ ہم نوح کی کشتی سے کشتی حسین تک کا سفر کریں، اور کشتی حسین ہمیں کشتی آخر الزمان میں سوار ہونے کا ڈھنگ سکھا دے. ہم نے ان مجالس کے اندر آپ کی خدمت میں اپنے زمانے کی وہ کشتی نجات جس کے ہم منتظر ہیں اور وہ ہماری سوار ہونے کی منتظر ہے، اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن نے یہ داستان نوح یا داستان شعیب، داستان ہود، داستان حضرت صالح یا داستان حضرت لوط فقط یہ قصے اور کہانی کے طور پہ یا ہماری اطلاعات میں اضافے کے لیے پیش نہیں کی، بلکہ خداوند متعال قیامت کے دن انہی داستانوں کو، انہی افراد کو، انہی قصوں کو ہمارے سامنے اتمام حجت کے طور پہ پیش کرے گا. جب ہم اس کشتی میں سوار نہ ہونے کی وجہ سے ان آئمہ کے ساتھ محشور ہوں گے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آئے 71 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم محشر میں ہر، یہاں پہ ناس کا تذکرہ کیا، ہر انسان کو ان کے اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کا مقصد یہ نہیں ہے اس آیت کا کہ چونکہ میرا امام مولا علی ہے تو میں محشر کے دن کچھ بھی کروں مولا علی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، نہیں. تفسیر میں اہل سنت کی تفسیر، تشیع کی تفسیر، مکتب امامیہ کی تفسیر، تمام مفسرین نے ایک ہی بات کی، اس آیت سے یہ مراد ہے کہ جس امام کی حکم پر، حاکمیت پر، یا جس امام کے کہنے پر، جس امام کی خواہش پر، جس امام کی خصوصیات پر تم نے زندگی گزاری ہے، تو تمہاری شخصیت کو بھی اور تمہاری حالت کو دیکھ کر تمہیں اس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہو سکتا ہے ساری زندگی علی علی کرتا رہا ہوں لیکن میری تعلیم، میری تربیت وہ امیر المومنین کے انداز کے مطابق نہیں ہوئی. شادیوں کی مثال، سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کسی معصوم امام نے اپنے بچے کی شادی ایسے نہیں کی جیسے ہم اپنے معاشرے میں پاکستان ہندوستان میں کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کسی معاشرے میں سیدانیوں کی شادیاں ایسے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں. اب اس کے اندر جو رقص و موسیقی و اور حرام، ابھی جو میں آپ کی بات کر رہا ہوں وہ جائز امور کی بات کر رہا ہوں، کسی معصوم آئمہ کے بچوں کی شادی میں اتنا خرچہ نہیں ہوا جتنا ہماری شادیوں کے اندر خرچہ ہوتا ہے، کسی معصوم امام کے بچوں کی شادی میں اتنا کھانا اسراف نہیں ہوتا جتنا کھانا ہماری شادیوں کے اندر اسراف ہوتا ہے، مسکینوں کو غریبوں کو نہیں ملتا، سڑ کے انہیں پلیٹوں کے اندر پھینک جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جس کے لیے میں دلیل کہیں سے لے کر آؤں، آپ انہیں کھانوں کے ساتھ انہیں شادیوں کے ساتھ ہم بڑے ہوں، ہمیں معلوم ہے۔ یہ حلال کی بات کر رہا ہوں، اب وہ حرام، وہ رقص و موسیقی، اپنے دلہن کو دولہا اپنے ساتھ نامحرموں کا ایک لشکر لے کر آتا ہے، وہ دلہن جو اپنے محرم شوہر کے لیے تیار ہوئی تھی، جس کا دیدار پہلی مرتبہ وہ شوہر کرتا ہے، اس کے ساتھ نامحرم کا ایک لشکر بھی اس سجی ہوئی دلہن کو دیکھنے آتا ہے۔ اور کراچی کے اندر بھی 100 سے زیادہ سیدانیوں کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، ہمارے اپنے خاندانوں کے اندر آپ کے سامنے واضح ہیں۔ سید نوح خواں، خطیب، عالم، مرثیہ خواں۔ ایک مرتبہ سبط جعفر صاحب نے بھی اعتراض کیا تھا کہ مثلا اگر تو مرثیہ چھوڑ دے، مثلا یہ کام چھوڑ دے، اگر تجھے یہ کرنا تھا اپنی شادی کے اندر، ادھر تو جس کا غم بنا رہے، تیری شادی اس غم والے کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ نوح خوانوں کو آپ نے خود دیکھا کہ ان کی شادیوں کے اندر وہ بھی ایک نامحرموں کو لشکر لے کر جاتے ہیں، اس کراچی کے نوح خان کی بیوی کو شوہر کے ساتھ نامحرموں کا ایک لشکر دیکھتا ہے، اس کی زینت کو۔ اب یہ جس کا نوحہ پڑھ رہا ہے یہ اس کے ساتھ محشور نہیں ہوگا، جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس کی طرز پہ اس نے شادی کی ہے، جس کا لباس پہنا ہے، شادی میں جو لباس دولہا پہنا ہوتا ہے یہ علی اکبر سے نہیں لیا ہے اس نے، یہ قاسم سے نہیں لیا ہے شادی کا لباس، بلکہ اس کی پوری کوشش ہے کہ میں اپنی شادی کا سہرا قاسم کو پہنا دوں، قاسم کی زندگی کی سادگی اپنی شادی میں لانے کے بجائے اپنی شادی کی مہندی قاسم کے اندر پہنچا دوں۔ اس کی پوری کوشش یہ ہے۔ وہ کربلا جو ہمارے لیے آئیڈیلز رکھ رہی تھی، اس کربلا سے شادیوں کا معیار لے کر اپنی شادیوں میں انتخاب زوجہ، زندگی زوجہ کے ساتھ گزارنا، لباس، رہن سہن، انداز، وہ لینے کے بجائے یہ کر دوں۔ اب یہ آپ کے سامنے ایک سادہ مثال دی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو میں نے کہا کہ کس کے ارد گرد زندگی گزارتی ہے، بعض نے اسی اس کے اندر، ہمارے استاد بھی یہ کہتے تھے کہ بعض کو ڈالر کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم نے استاد سے پوچھا، یہ ابھی تو آپ امام کی بات کر رہے تھے، اور جب امام سے وہ شخص جو امام کو ملا تھا، بشر ابن غالب، بشر ابن غالب سے امام حسین سے سوال کیا کہ یہ جو آیت آئی ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 31، یوم ندعو کل اناس بامامہم، محشر کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو یہ امام کون ہے؟ امام نے کہا تھا ہونا امامان، وہ دو طرح کے امام ہیں، اور ایک کہا تھا کہ آئمتن یحدونا، جو ہدایت کرتے ہیں، ایسے آئمہ ہیں جو ہدایت کرتے ہیں۔ ایک امام یہ بتایا تھا یحدونا بامرنا، اور دوسرے امام کون ہے؟ آئمہ ضلالت، آئمہ کفر، آئمتن یدعونا الی النار، جو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ دونوں آئمہ ہیں۔ تو امام حسین نے کہا تھا ان دونوں میں سے جس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جس کے مطابق رہن سہن ہوگا، جس کے مطابق سوچا ہوگا، زندگی کا محور کون تھا؟ یحدونا بامرنا، یعنی کہ جو ہمارے امر کی طرف بلاتا تھا، یا یدعونا الی النار، یا وہ اس آئمہ کے طریقے پہ زندگی گزاری تھی، بس جس کے محور میں زندگی گزاری تھی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب استاد نے کہا کہ ان بعض کو ڈالر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ ڈالر کے اوپر کر دیں، ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا تو یہ کریں گے، ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا تو یہ کریں گے، اگر ڈالر مل گیا تو یہ کریں گے، اگر ڈالر نہیں مل سکا تو یہ کریں گے۔ کیپٹلسٹ معاشرہ، سرمایہ دارانہ نظام، جہاں پہ ڈالر زیادہ ہے نوکری وہاں پہ کرنی ہے، جہاں پہ ڈالر کم ہے وہاں پہ نوکری نہیں کرنی۔ پھر ڈالر کمانے کے بعد بھی جس کے ڈالر میرے جیسے ڈالر ہیں اس کے ساتھ تعلقات کرنے، جس کے ڈالر میرے جیسے ہوں گے اس کو اپنی بیٹی دوں گا، جس کے ڈالر میرے جیسے ہوں گے اس خطیب سے اس خطیب کو بلاؤں گا، جس کے پاس ڈالر ہوں گے اس کو اسٹیج پہ بٹھاؤں گا۔ میری شادیوں کا مہمان خصوصی اس وقت کا امام نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کے ڈالر کے معاملات ہیں۔ تو استاد نے اس طرح سے مثال دی، انہوں نے کہا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، درود بھیجو محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، یا علی۔ امام نے فرمایا تھا، معصوم امام فرماتے ہیں کہ بعض کو آتش کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ استاد نے جو مثال دی تھی ڈالر کی تو کہا نہیں چیز بھی آئی ہے، اس کا امام آتش ہوگی، کیونکہ آتش پرست تھا، ہر چیز آگ کو دیکھ کے فیصلہ کرتا تھا۔ امام نے ساتھ ساتھ اشارہ کیا بعض کو سورج کے ساتھ اٹھایا جائے، اس کے ساتھ خورشید ہوگا، کہہ رہے یہ خورشید اس کا امام ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا، خورشید سے اٹھائے گا کیوں؟ کہہ رہے خورشان کو دیکھیے کرتا تھا. آج بھی ہے نا بہت سارے کیا کہتے ہیں وہ, کیونکہ وہ اس کے پیچھے ہے زخرف ادھر ہے جو چاند دیکھ کے اپنے معاملات کرتے ہیں. بیٹی کا انتخاب کریں کہتے ہیں اس کا اسٹار کیا ہے, چاند کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, چاند. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جعفر صادق نے بہترین زوجہ کی صفات کیا بتائی ہیں. کہتے ہیں اس کا اسٹار کیا ہے, ایکیوریس ہے, نہیں وہ میرے بچے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اس کا اسٹار کیا ہے, نہیں نہیں یہ اسٹار کینسر ہے, نہیں نہیں یہ پہلے بھی ہم نے کینسر والے کو دیکھا ہے وہ اچھے نہیں ہوتے. اور اس جگہ ایک مومنین تھے, میں ان کی خدمت میں ایسی اسٹار عرض کر رہے تھے, تو میں نے منو ان, انہوں نے جتنی برائیاں اس اسٹار کی کی تھیں, میں نے منو ان ایک امام کی تاریخ ولادت کو اسی طرح, کیونکہ آج آپ دیکھیں آپ عیسوی کیلنڈر تک لے کے جا سکتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے شب عاشور, ایک روایت, یہ سوال بھی ایک مومن نے کیا تھا, ابھی میرے جیب میں پرچہ ہے, وہ کر رہے تھے کہ بعض جگہ پہ یہ ہے کہ شب یہ عاشور جو ہے روز جمعہ تھا, بالکل ایسا ہی ہے کہ شیخ مفید نے اپنی کتاب کے اندر الارشاد, شیخ مفید کی کتاب ہے, تمام آئمہ کے تذکرے کیے ہیں, سید الشہدا کے بھی تذکرہ کیا, اس میں روایات مقتل کے بارے میں بھی مستند مقاتل کی کتابوں میں سے, الارشاد شیخ مفید کے مقاتل میں سے مستند, وہاں پہ شیخ مفید نے روایت کو لکھا ہے کہ شب عاشور یعنی جمعرات کا دن تھا اور روز عاشور جمعہ تھا, روز عاشور جمعہ تھا. یا شیخ مفید نے ہی فوراً بعد میں لکھا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ روز عاشور ہفتے کا دن تھا, ایک روایت یہ بھی ہے. اکثر روایات کے اندر آیا کہ جمعہ تھا, لیکن کچھ روایات بات ایسی بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں ہفتے کا دن تھا. بالکل اسی سال جو ہماری صورتحال ہے کہ ہم شب عاشور جمعہ ہے روز گزارنے کے بعد اور کل عاشور ہفتہ ہے, تو شیخ مفید کی کتاب الارشاد کے اندر شیخ مفید نے اس روایت کو لکھا ہے. اور بھی مومنین نے بعض سوالات کیے ہیں, اگر یہ پہلے کیے ہوتے تو دامن وقت میں گنجائش بھی تھی, لیکن پھر میں مومنین سے کہوں گا ان 10 روزہ مجالس کے اندر کسی بھی روایت کے بارے میں, حوالے کے بارے میں, بات کے بارے میں, آیت کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کی خدمت میں یہاں پہ موجود ہے, بانی عالم مجلس سے نمبر بھی لیا جا سکتا ہے, حتماً سوال کریں. جیسے اس جوان نے سوال کیا تھا, کیونکہ یہ روزانہ اپلوڈ ہوتی ہے مجالس, تو جوان نے سوال کیا کہ آغا آپ نے 26 پیغمبروں کو تذکرہ کیا جن کے نام قرآن میں آئے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ 25 انبیاء کے نام قرآن کے اندر ہیں اور آپ نے 26 کا مرحبا. یہی توجہ, یہی ذہانت, یہی چیز. اگر آپ خطیب سے سوال کریں گے وہ محتاط ہو کے پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے, بعض جگہ کے اوپر بعض مفسرین نے 25 انبیاء کے نام لکھے ہیں, چونکہ دو نام قرآن میں ایسے آئے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ یہ ایک ہی نبی کے نام ہے, حضرت ادریس اور حضرت الیاس, یہ دونوں نام قرآن مجید کے اندر آئے ہیں. اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ ممکن ہے یہ دونوں نام حضرت ادریس کے, اکثر نے کہا ہے کہ حضرت ادریس کا ہی نام ہے جو الیاس آیا, چونکہ ان کی داستان مشابہ ہے. پھر روایات کے اندر بھی حضرت ادریس کے ہی واقعات حضرت الیاس کے نام سے, تو اس لیے یہ ایک مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. اگر یہ دونوں نام ایک ہی نبی کے ہیں تو 25 نام قرآن مجید کے اندر ہیں, اگر یہ دو نام الگ الگ پیغمبروں کے ہیں تو 26 نام قرآن مجید کے اندر, 1,24,000 میں سے فقط 25 یا 26 نام قرآن مجید کے اندر ہیں. آپ کے سوالات میرے پاس محفوظ ہیں, اور وہ بھی جو انٹرنیٹ کے اوپر سوالات کرتے رہتے ہیں, وہ بھی حضرت حر کے بارے میں بھی بعض نے سوالات کیے تھے کہ وہ ماجرے کا, تو وہ سوالات ہیں, ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. بس یہی آپ کے قریب لانا چاہتا تھا کہ اس کو ڈالر کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب میں دیکھوں میری زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے, میری زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اگر میری زندگی کے فیصلے زوجہ کرتی ہے, مرد میں ہوں, خدا بند متعال نے مجھے قائم بنایا, مجھے مقاوم بنایا ہے, مجھے بنایا ہے کہ تو ولایت تیرے پاس ہے. لیکن کتنے ایسے اہل ولایت شوہر ہیں جن کی زندگیوں کے فیصلے ان کی بیویاں کرتی ہیں, تو انہوں نے عذرائے مذاق انہوں نے کہا کہ بس میں اس وجہ سے اپنی بیوی کی ولایت چھین لوں گا, ابھی تک اپنی بیوی کے مطابق زندگی گزارتا تھا, چونکہ میں چاہتا تھا دنیا میں تو یہ قیامت میں میری جان چھوٹ جائے, تو اس سے کہا کہ کم از کم زندگی میں اپنی بیوی کی ولایت میں زندگی نہ گزاروں. وہ جو زندگی کا ہر فیصلہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا, کس کو گوشت جائے گا کس کو گوشت نہیں جائے گا, کس سے رشتہ داری رکھنی ہے کس سے نہیں رکھنی, کس کو بیٹی دینی ہے کس کو بیٹی نہیں دینی, مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بہترین کام ہے خانواده کہ آپ بچوں تک سے مشورہ کریں, اپنے بالغ باشعور جن کے اندر حق و باطل کی تمیز ہے مشورہ دے سکتے ہیں, اپنے جوان سے مشورہ کرنے کا حکم بھی ہے, اپنے جوان بچوں کو شامل رکھیں, ان کی وہ بڑھتی ہے, اعتماد بڑھتا ہے, مشورہ کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن امور کا اختیار خاتون خانہ کے ہاتھ میں چلا جانا, آخری فیصلہ خاتون خانہ کے اندر چلے جانا, اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بس جس نے کون فیصلہ کر رہا ہے, کہاں زندگی گزارنی ہے, بچوں کو کہاں پڑھانا ہے, کہاں بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, گھر کا ڈیزائن کیسا ہوگا, مشورہ کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن آخری فیصلہ وہی ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر جو میری زوجہ کہتی ہیں, اگر بچے کو پردہ کرانا ہے یا نہیں کرانا, وہ میری زوجہ نے کہا ہے کہ زیادہ اگر پردہ کرائیں گے تو اس کے رشتے نہیں آئیں گے. بس یہ جو اختیار تم نے اپنی زوجہ کو دیا اب قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بس جلدی سے سمیٹوں اپنی گفتگو کو. اور اس کے بعد جیسے پاکستانی حکمرانوں کی مثال بھی دی تھی کہ یہ گمان نہ کرنا جس کو ووٹ ڈالا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, جس کو حکومت دی ہے, جس کی حاکمیت کے لیے کوشش کی ہے, جس کی الیکشن کیمپین میں حصہ لیا ہے, جس کو حاکم بنایا ہے, اسی شرابی کے ساتھ, اسی چور کے ساتھ, اسی ظالم کے ساتھ, اسی فاسق کے ساتھ, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نہ کہنا کہ نہیں غدیر میں تو مولا علی کو مانتا تھا, ووٹ میرا اس شرابی کے لیے تھا. نہیں, حاکم وہی جس کی حاکمیت میں 70 سال زندگی گزار کے جا رہے ہو اور چاہ رہے ہو کہ آخر میں محشر میں علی کے ساتھ اٹھایا جائے, آخر میں تمہیں کوثر پلائی جائے. زندگی کے اندر شرابی کا ووٹ دیتے تھے, اب محشر کے اندر کوثر لے کر آئے آپ کے لیے. نہیں, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, بس جس کی امامت, جس کی حاکمیت میں زندگی گزارو گے آخرت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک روایت بہت عجیب بھی آئی, ایک مرتبہ مثلا ایک مومن نے پوچھا کہ میں دیار کفر میں زندگی گزار رہا ہوں. وہ افراد جو یورپ میں و یہاں پہ زندگیاں گزارتے ہیں, مومن نے پوچھا امام میں یہ دیار کفر میں زندگی گزار رہا ہوں لیکن میں یہاں ہدایت کی خاطر آیا ہوں. امام نے پوچھا تم وہاں پہ جو دیار کفر میں زندگی گزار رہے ہو کیا تم وہاں پہ ہمارے امر کو زندہ کرتے ہو, ہمارے امر کو بیان کرتے ہو, ہماری ولایت اور حاکمیت کے لیے کوشش کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا بالکل, میں یہاں آیا ہی اسی وجہ سے ہوں کہ یہاں پہ آپ کا پیغام پہنچاؤں. امام نے کہا اگر تم اسی دیار کفر سے بھی زندگی سے اٹھ جاؤ گے ہمارے ساتھ اٹھائے جاؤ تمہارا حساب ایسے ہوگا جیسے حاکمیت الہی میں زندگی گزاری ہے. بس اگر یہاں پہ رہ رہے ہیں ان حاکمیت کے نیچے, وہ جو آپ سے کل سوال کیا تھا اور بتایا بھی تھا, وہ عزادار, وہ عزادار جس کی عزاداری کی اجازت بھی شمر دیتا ہو, جس کے جلوس کا پرمٹ پر بھی عبید اللہ کے سائے میں ہوتے ہوں, جس کی عزاداری بھی یزید کے سائے میں ہوتی ہو, بات یہ ہے کہ اس عزادار کی حاکم سے دشمنی کتنی ہے؟ کیا اتنی دشمنی ہے جتنی حسین کی ولید سے تھی, جتنی حسین کی یزید سے تھی؟ تمہاری بھی زندگی حاکم سے اتنی ہے یا اتنی نہیں ہے؟ بس یہ غیرت, یہ غیرت. ایک چیز جو کشتی نوح سے بھی, نوح کے جن کو نوح پیغام دے رہے تھے اتارتی ہے, کشتی حسین سے بھی اتارتی ہے, وہ غیرت کا نہ ہونا ہے. اب غیرت مختلف قسم کی, مختلف قسم کی ہے. ایک غیرت, غیرت ہر انسان کے اندر فطرتاً غیرت مند ہے, جوان کے اندر زیادہ غیرت ہوتی ہے. مرد کے اندر کہا گیا کہ عورت سے زیادہ غیرت مرد کے اندر ہوتی ہے. مرد کے اندر حیا کو کہا گیا اس کی بلند صفت ہے. اور غیرت غضب کی ایک حالت ہے. غضب کی بعض حالتیں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا, جیسے تحور, غلط غضب کا حد سے باہر چلے آنا, افراط و تفریط. غضب کا وہ کیا ہے؟ تحور. تحور جہاں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ غصہ کر کے اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لے کر جانا کہ عقل کا دامن چھوٹ جائے, تحور برا ہے. لیکن غضب کی ہی ایک حالت غیرت ہے, یعنی وہ جگہ جہاں پہ غیرت آنی چاہیے مرد کو. آپ دیکھیں مغربی معاشرہ جو سب سے پہلی چیز اس بھائی سے, اس باپ سے, اس عہدیدار سے چھینتا ہے وہ یہی غیرت ہے. چونکہ ان کے پاس حتیٰ غیرت کے لیے ان کی ڈکشنری میں انگلش میں کوئی ورڈ ہی نہیں. ایک مرتبہ ایک انگریزی دوست کو, انگلش یورپ سے آئے تھے, اس کو سمجھانا مشکل ہو گیا کہ غیرت کیا ہوتی ہے. مختلف طریقے سے اس کو مثالیں دے رہے تھے. بہرحال وہ پہنچا, اس نے کہا آقا اس کو ہم جیلسی کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں جیلسی نہیں ہے, جیلسی کے لیے ہمارے پاس عربی کے اندر بھی اردو میں بھی الگ لفظ ہے, حسد کہتے ہیں ہم جیلسی کو. غیرت الگ ہے اور حسد الگ ہے, یعنی وہ صفات رذیلہ ہے, وہ بری صفت ہے حسد, لیکن غیرت صفات حسنہ ہے, مردانگی کی نشانی ہے غیرت. پھر اس کو بتایا کہ بھائی جب آپ اپنی ناموس کو کسی غیر کے پاس دیکھو تو اس کے آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کوئی غیر میری ناموس کو کیوں دیکھ رہا ہے, اس کی آواز کیوں سن رہا ہے. اس احساس کو اپنی کسی بھی چیز کو غیر کے پاس دیکھو یا حتیٰ اپنے آپ کو غیر کے پاس دیکھو, غیرت آتی ہے انسان کو. تو اس کو بتایا کہ غیرت کی مثالیں شہید مطہری نے بھی بیان کی ہیں, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنائی حافظہ اللہ امام خمینی کی برسی کے اوپر مختلف عناوین کو بیان کرتے ہیں, اس میں غیرت کی مثالیں دیتے ہیں. ایک غیرت ملی ہے, میری قوم, میری مملکت انہی شرابیوں, انہی حاکموں, انہی فاسق و فاجروں کے اختیار میں, انسان کو غیرت آتی ہے. ایک غیر میرے اوپر حاکم ہے, میں ماننے والا غدیر کا ہوں لیکن ایک غدیر کا غیر میرے اوپر حاکم ہے, یہ غیرت ہے ہمارے اندر, یہ غیرت ہے کسی کے اندر. وہ حاکم جس کو میرا حاکم اور امام خداوند متعال نے غدیر میں نہیں بنایا تھا, آج تسلسل غدیر. حضرت آیت اللہ عقیل الغروی اپنی مجلس میں بہترین جملہ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا آج تسلسل غدیر, یعنی انچولی کے اندر ابھی 3 روز قبل انہوں نے فرمایا آج غیرت ہے یہ آج غدیر کا مناسب حاکم اگر کسی کے پاس ہو, ولایت فقی کی حکومت, یہ انسان کو غیرت دلاتی ہے کہ میں ولایت فقی, آج میرا نظام ہے کیوں نہیں ہے میرے پاس, اس کے اوپر کسی کو غیرت آتی ہے. اسی طرح غیرت ملی ایک جہاں میں زندگی گزارتا ہوں, میرا وطن ہے. آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان کے اندر اس غیرت کو ہم کافی دفعہ دیکھتے ہیں. بس آپ کراچی کے اندر کوئی شخص پنجاب سے آتا ہے, لاہور سے آتا ہے, اگر کوئی کراچی کی برائیاں کرے, آپ دیکھیں جوان کے اندر غیرت آتی ہے, بڑے میں بھی آتی ہے, بڑوں میں بھی آتی ہے, سب میں, اتنی کراچی کی برائیاں کر رہے ہیں, یہاں کچرا پڑا ہوا ہے, یہاں پہ پیک پڑی ہوئی ہے, یہاں پہ ہمارے لاہور میں تو بڑی ہریالی ہے, ہمارے لاہور میں بھائی بڑی بارش ہے, ہمارا عکاسی ہے. ہم کراچی کے بھی جو لوگ جاتے ہیں دیکھ کر آتے ہیں, ایسے ہی ہے کہ کراچی کے اندر اتنا کچرا ہے کہ چائنا کی کمپنیاں کچرا اٹھانے کے لیے آئیں, انہوں نے معاہدہ کیا کراچی کی میونسپل کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, گورنر کے ساتھ, بعد میں تھک ہار کے کہا کہ ہم اس کا فائن دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب اتنا کچرا نہیں اٹھا سکتے, اتنا کچرا ہم نہیں اٹھا سکتے. بہرحال یہ کراچی کا, وہ جب جاتے ہیں لاہور دیکھ کر آتے ہیں, ایسا ہی ہے, ہریالی ہے, وہاں کے معاملات یہاں سے بہتر ہیں, لیکن جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ غیرت ہوتی ہے. میری کراچی کے بارے میں آپ نے بات کیسے کہتی, وہ جو پنجاب میں ہوگا لاہور میں ہوگا جب وہ اس کے خلاف بات کریں گے, اس کو بھی غیرت آتی ہے. یہ غیرت آنی چاہیے, یہ غیرت آنی چاہیے, لیکن مثبت ہو, تعمیری ہو, ٹھیک کرنے کے در پہ ہو, دشمنی کے لیے نہ ہو, یہ غیرت آنی چاہیے. مغرب کے اندر, مغرب نے یہ کیا, یہیں سے معاشرے جاتے ہیں. ایک جملہ صرف مغربی رہنے والوں کو ایک جملہ بتاؤں گا جو ان کی غیرت کو مرنے کے بعد یہ جملہ نکلتا ہے. غیرت جب مر جاتی ہے تو یہ جملہ نکلتا ہے, اور یہ آپ نے سب نے تقریباً سنا ہوگا, معروف جملہ ہے. جو غرب میں جاتے ہیں زندگی گزارتے ہیں, شروع شروع میں باپ کو غیرت آتی ہے جب اپنی بیٹی کو باہر نکالتا ہے, اسی سیدانی کو جس کا نام زینب ہے, ٹھیک ہے, زینب ہے, آپ کے خاندانوں میں بھی ہوگا, اسی زینب کو جو نیو یارک کی سڑکوں پہ نکالتا ہے, لندن کی سڑکوں پہ نکالتا ہے, کینیڈا کی سڑکوں پہ نکالتا ہے, تو بالکل برہنہ خاتون وہاں سے آ رہی ہوتی ہے, وہاں کے بالکل یہی شرابی اس کی عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چاہے یہ خود اپنے لباس میں ہوتی ہے, حجاب میں ہوتی ہے, لیکن اپنے بیٹے کو جس کا نام علی اکبر ہوتا ہے اسی کو لے کر آتا ہے, سامنے بالکل برہنہ عورت کھڑی ہوئی ہے, یہ بھی بس کا انتظار کر رہا ہے, یہ بھی بس کا انتظار کر رہا ہے. باپ کو غیرت آتی ہے, کہتے تھوڑا سا اسٹاپ سے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, کتنا دور جاؤ. روزانہ یہ منظر, یہی زینب, یہی سکینہ, یہی کلثوم, یہی علی اکبر, یہی علی اصغر, یہی قاسم, یہ برہنہ عورتوں کو دیکھتے ہیں وہیں پر ہی, یونیورسٹی جاتے ہوئے, دکانوں پہ جاتے ہوئے, کام پہ جاتے ہوئے, یہی سیدزادے وہاں پہ دیکھتے ہیں. شروع میں اس کو غیرت آ رہی ہوتی ہے, بعد میں غیرت نہیں آتی, بعد میں بتانا چھوڑ دیتا ہے. کچھ دنوں تک باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جاتا ہے, پھر اس کو اتنی غیرت آتی ہے, کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا, مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. کہتے بیٹی اب تو تم آمادہ ہو گئی ہو نا, اب تمہیں بس کا بھی پتہ چل گیا, یہاں سے بیٹھنا ہے وہاں جانا ہے. اسی کی بیٹی کے برابر میں آ کے ایک نامحرم بیٹھ جاتا ہے, لیکن جب یہ خود بس میں تھا اس کو غیرت آتی تھی شروع میں, اب نہیں آتی. اب کیا جملہ بولتا ہے, یہ وہ جملہ ہے جو میں آپ سے کہوں گا, جب غیرت مر جائے کسی کی تو یہ جملہ نکلتا ہے, کیا مولانا وہاں پہ یہاں سے زیادہ دین ہے, وہاں پہ زیادہ لوگ دیندار ہیں, وہاں پہ تو بہت پردہ ہے, جیسے وہاں کی اکثریت حجاب میں رہتی ہے, جبکہ فطرت کے خلاف زندگی گزارنے کو تمہاری غیرت کے مر جانے نے قبول کیا ہے. اگر تمہاری غیرت زندہ ہوتی تم ہجرت کرتے کلثوم کو, کلثوم کے نظام میں زندگی گزرواتے, تم اس سکینہ کو نظام بھی سکینہ والا دیتے, تم اسی علی اکبر کو علی اکبر والا نظام دیتے, یا اپنے ملک میں نظام علی اکبر والا لاتے, پھر تمہاری غیرت تھی. یہ کیا غیرت ہوئی, وہاں پہ لے کر جاتے ہو اور پھر تمہاری جب غیرت مر جاتی ہے, مغرب یہ کام کرتا ہے. انہیں فلموں کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, فلموں کے ڈراموں کے ذریعے سے پاکستان کے اندر بھی غیرت کو مارا گیا. آج آپ دیکھتے ہیں آپ کے بل بورڈز آپ کے یہاں پہ نکلتے ہیں, آپ کے ایئرپورٹ, آپ کے بازاروں کے اندر یہی بچیاں جاری ہوتی ہیں, یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, غیرت مری ہوئی. تو یہ غیرت خانوادے کی غیرت ہے, یہ غیرت وہ ہے. ایک غیرت ملی کی مثال دی, ایک غیرت سیاسی کی آپ کو مثال دی, ایک اور غیرت ہے. ایک مرتبہ درود بھیجو محمد والے محمد. بس ایک غیرت یہی کہ آپ بھی کسی کی ناموس کو نہ دیکھیں. اگر چاہتے ہو کہ کسی کی نظر آپ کی ناموس کی طرف نہ پڑے تو آپ بھی غیرت کا ثبوت ہیں, آپ بھی کسی کی ناموس کو نہ دیکھیں, آپ بھی اس غیرت کا ثبوت ہیں. ورنہ یہ غیرت پہ دو طرفہ نہیں ہوگی, یہ ایک طرفہ غیرت ہے, یہ ایک منافقانہ سی غیرت ہے کہ کوئی میری ناموس کو نہ دیکھے لیکن جب مجھے موقع ملے میں کسی کی ناموس کو دیکھوں. بس یہ غیرت کا ہونا کشتی حسین میں سوار کرتا ہے, آخر تک وہیں پہ آپ کو اس کی طرف لے کر جاؤں گا. انبیاء کی داستانوں کے اندر غیرت, حضرت یوسف کی غیرت آپ نے دیکھی, داستانیں حضرت یوسف کو کس طرح قرآن نے کتنے حسن کے ساتھ پیش کیا, اگرچہ جوان لڑکیوں کے لیے روایات کے اندر آیا کہ اس داستان کو جوانی کے عالم کے اندر زیادہ پڑھنا مناسب نہیں. بعض جگہ کراہت بھی آئی ہے اس داستان کو پڑھنے میں, لیکن بہرحال اس کے اندر ایک ہدایت ہے. انسان جب بڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے حضرت یوسف غیر ہے, یہ راستہ غیر ہے, یہ راستہ غیر ہے, یہ میرا طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس داستان یوسف کے اندر غیرت یوسف کو دیکھیں, کیا جملہ بولا تھا, اے خدا میرے لیے اس کام میں جو یہ عورت مجھے جس کام کے لیے دعوت دے رہی ہے میرے لیے جیل میں چلے جانا اس سے زیادہ بہتر ہے, جیل میں چلے جانا میرے لیے زندان بہتر ہے کہ میں اس دعوت کے اوپر لپے کچھ. کس طرح بھاگے ہیں حضرت یوسف وہاں سے, قرآن نے پوری داستان بیان کی. حضرت شعیب کا واقعہ آپ جانتے ہیں, حضرت شعیب کی بہت جلدی جلدی کر رہا ہوں کہ مجھے شب عاشور کے وہاں تک اس غیرت کو لے کر آنا. حضرت شعیب کا واقعہ آپ دیکھیں, حضرت شعیب کی بچیوں کو جب حضرت شعیب نے مدد, حضرت شعیب کی بیٹیوں کی حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنے گھر لے کے جانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے والد سے ملانا چاہتے ہیں. وہاں پہ یہ روایات کے اندر بھی آئی ہے, جب بھی آپ کے پاس ایسا موقع ہو خواتین آپ کے ساتھ چل رہی ہیں تو آپ خواتین کے پیچھے نہ چلیں. حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ ہے, حضرت موسیٰ ان بیٹیوں سے, حضرت شعیب کی بیٹیوں سے آگے چلے تھے اور کہا تھا آگے چلے تھے, حتیٰ ان بچیوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کو راستہ دکھائیں گے, آپ کہاں آگے چل رہے ہیں, ہم اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں آپ کو, ہم بتائیں گے. تو حضرت موسیٰ کی غیرت اتنی نہیں تھی کہ میں پیچھے چلوں, کہا کہ جب بھی کہیں مڑنا ہوگا تو تمہیں جہاں مڑنا ہے نا وہاں پہ, یا کنکری کا یا پتھر کا لفظ آیا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے روایت کے اندر, کہا تم اس کنکری کو یا پتھر کو اس جانے بھیج دینا, تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھینکتے رہنا کہ مجھے کہاں جانا ہے. دلیل تھی موسیٰ کے پاس کے راستہ یہ دکھا رہی کہ میں پیچھے سے جاؤں گا, میں آنکھیں نیچے کر لوں گا. لیکن غیرت مند انسان اس جگہ سے بھی ہٹتا ہے جو گناہ کا مقدمہ بن جاتا ہے. یہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. ایسا ایسا یوٹیوب نوحے سے شروع کرتے ہیں معروف نوح خان کے, ابھی نوحے کے درمیان میں ہی ایک ایسا ایڈ آ جاتا ہے جو اس کی غیرت کا امتحان لے رہا ہوتا ہے. معروف نوح خان, معروف خطیب خطابت, ابھی مصائب امیر المومنین, مصائب سید الشہداء, نیچے سے ایڈ آ جاتا ہے. اب یہاں پہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ مقدمہ گناہ سے بچنا انسان کو ورع کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ تقویٰ سے اوپر کا مقام ہے, اہل ورع, تقویٰ سے اوپر کا مقام. بس یہاں پہ حضرت موسیٰ اسی ورع کے اوپر تھے کہ میں اس مقدمے کا بھی نہیں بننا چاہتا, میں پیچھے نہیں چلوں گا آگے چلوں گا. حضرت ابراہیم, حضرت ابراہیم کے داستان کے اندر آیا, ایک مرتبہ اپنے گھر جا رہے تھے, اپنے گھر پہنچے صحن کے اندر ایک جوان کو دیکھا. بعض جگہ پہ آیا کہ بوڑھا تھا وہ, اس کی سفید ریش تھی. نامحرم کو اپنے گھر کے اندر دیکھا حضرت ابراہیم نے, دیکھا بھائی تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو, کیا ماج رہے. حضرت ابراہیم مجھے غضب کے اندر آیا, وہ غیرت غیرت, کہا تم اپنا تعارف کراؤ. اس نے اپنا تعارف کرا, اے ابراہیم, اے ابراہیم صبر کیجیے, میں اسرائیل ہوں, میں اسرائیل ہوں, فرشتے ہوں. کہا پھر یہاں پہ کیوں, کہا خدا نے مجھے کہا ہے میں تمہیں ابراہیم کی غیرت دکھاتا ہوں, خدا نے مجھے بھیجا ہے, اے اسرائیل جاؤ میں تمہیں ابراہیم کی غیرت دکھاتا ہوں, میں آپ کی غیرت دیکھنے کے لیے آیا تھا. یہ معاملہ حضرت ابراہیم کا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہمیں معلوم, ہمیں پتہ ہو کہ آج ایک غیرت یہی ہے, آج ایک غیرت یہی. کیا غیرت, جب آپ کے مقدسات کو پامال کیا جا رہا ہو. آپ دیکھیں انچولی کے اندر, اس مجلس اعضاء کے اندر جو مقدسات پامال کرنے کا اشرہ ہے, تقریباً 10 سال سے جو بھی خطیب وہاں پہ, ایک خطیب مقدسات پامال کر رہا ہے اور ایک خطیب مقدسات کی حفاظت کر رہا ہے. آیت اللہ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے قصبے فیض بھی کیا, غلام عباس رئیسی, آیت اللہ غلام عباس رئیسی, وہ بھی اشرہ پڑھتے ہیں. لیکن ان کے اشرے کے بعد ایک عالم جو امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ مقدسات کی پامالی کا نشان, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کوئی غیرت مند وہاں پہ بیٹھا ہوتا اسی وقت ٹوکتا, لیکن غیرت کا مر جانا, غیرت کا ختم ہو جانا, اس نے اپنا کام بھی کیا, چیزیں بالکل سکون میں. بعض افراد نے احتجاج بھی کیا, جنہوں نے جتنا احتجاج کیا, جتنا وہاں پہ اپنی شکایت بھی درج کرائی, جتنا سب کچھ کیا سوشل میڈیا پہ, اتنی ہی غیرت باقی ہے رہبر معظم اور اپنے مقدسات اور مجیت اور مومنین کے لیے, اتنی ہی غیرت باقی ہے. اسی طریقے سے ابھی اسیران کے خانوادے نمائش کے اوپر بیٹھے ہوں پاکستان کے اندر, جس وقت بندہ حقیر 2-3 مرتبہ انہیں اسیروں کی فیملی سے, جو مدافعین حرم, مدافعین حرم کے شہداء اور مدافعین حرم جو حضرت زینب کو دفاع کرنے کے بعد یہاں پر آئے, اسی ملک نے ایک فیصلہ کیا, ریاست پاکستان نے, کہ ہم شرابی, زانی, غاصب, چور, حاکم, ظالم آل سعود کے لیے ہم اپنی نفری, اپنی فوج بھیجیں گے ان کی حفاظت کے لیے. وہاں پہ گئے, اسی وقت جب یہ آل سعود کی حفاظت کے لیے اپنی فوج بھیج رہے تھے, سید الشہداء اور حضرت عباس کی فورس بھی مختلف ممالک سے، حضرت زینب کا حرم خطرے میں تھا، وہاں پہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ نے اپنے لشکر کو، قاسم سلیمانی کی سپاہ کو وہاں پہ بھیجا، اس نے پوری دنیا سے جناب زینب کے ان علمداروں کو جو آج کی کربلا میں یزیدوں کا مقابلہ کر رہے تھے ان کو جمع کیا. بعض 61 ہجری کے یزید کو مرد آباد کرنے والے رہ گئے اور 1438 ہجری کے یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے جوان چلے گئے. کتنے جوان گئے، اب جب وہ گئے یا شہید ہو گئے یا اسیر ہو گئے، وہی جو کربلا میں ہوا وہی ان کے ساتھ ہوا، جو اس یزید نے کیا تھا آج اس یزید نے بھی ایسے ہی کیا. لیکن غیرت بتا رہا ہوں، قوم کی غیرت، کراچی کی غیرت، آزاداری کی غیرت کے اندر جو کمی آئی وہ کس بات کی کمی آئی کہ وہاں پر 100 افراد بھی اس مجلس اعضا میں نہیں تھے. کل رات کو ہی مرکزی مجلس کا اہتمام کیا، وہ بچیاں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ زوجائیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. 60 لاکھ کراچی کا آزادار غائب، کراچی کا آزادار جس کی آزاداری کی مثال پوری دنیا میں مل جاتی ہے. کتنے بیٹھے تھے ان کے ساتھ جو آج کی کربلا میں کردار ادا کر کے آئے تھے، ان کے ساتھ کتنے بیٹھے تھے؟ میں نے آپ سے کہا 100 بھی نہیں تھی ان کی تعداد. اگر کربلائی صفات زندہ نہ ہوں، نعرے حسین کی کشتی میں سوار نہیں کرتے، غیرت حسین کی کشتی میں سوار کرتے. اگر میں شعار بلند کروں، ادعا کروں، خدا کہے گا ہم وہ بھی تم ادعا کرتے ہو، ہم تمہیں آزمائیں گے، تم سمجھتے ہو تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، چھپر چھوڑ دیا جائے گا. اور یہیں سے میں یہاں پہ بتاتا بھی چلوں کہ کیوں وہ کیمپ ناکام ہو رہا ہے یا کیوں اس کیمپ کے اندر وہ رونق نہیں ہو رہی، اس لیے نہیں ہو رہی. اگر کراچی کے ایسے خطیب بھی ہیں جن کی خطابت کے اندر، آپ کو پتہ ہے ان کے عشرہ مجالس کے اندر 500,000 مومنین کی شرکت، وہ روزانہ ریکارڈ بھی دیتے ہیں، آج 1,000,000 لوگوں نے شرکت کی، آج 202,000 لوگوں نے شرکت کی، 50,000 کے مجموعے، کم از کم کراچی کے 10 عشرے ایسے ہیں جن کے اندر ہر عشرے میں 10,000 سے زیادہ افراد آتے ہیں، 10,000 سے زیادہ افراد کراچی کے روزانہ. اگر انہیں جو معروف خطبہ ہیں کراچی کے، اگر ہر خطیب ایک دن یہ کہہ دیتا کہ میں اپنی پہلی محرم کی مجلس ان اسیروں کی فیملیز کے ساتھ نمائش پر رکھوں، میں یہاں مجلس پڑھوں گا پورے 10 دن، ایک مجلس میری وہاں پہ ہوگی، ایک مجلس پہلی محرم کی میں پڑھوں گا. دوسرا خطیب یہ کہتا کہ میری دوسری مجلس جو ہے میں وہاں پڑھوں گا، میرا عشرے کا جو عنوان ہے وہی رہے گا، مجلس ہم اسیروں کے ساتھ کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ آتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہی جو 1,000,000 کا یہاں پہ بیٹھا ہے اور وہاں پہ مظلوم بیٹھا ہوا ہے، آزادار کا مظلوم سے اس وقت رابطہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس خطیب نے نہیں بتایا، اس خطیب نے نہیں کہا کہ میں اپنی ایک مجلس وہاں پہ پڑھوں گا جا کے. بعض نے کہا کہ حتیٰ یہاں پہ ان کی یکجہتی کے لیے بھی نہیں آئے، کہا ہم اپنی عشرہ مجالس کے اندر مصروف ہیں. میں نے بہت ببان کے دوہل کہا، یہ دشمن کی طاقت نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری اور بے غیرتی ہے، یہ ہماری بے غیرتی کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا دشمن اتنا قوی نہیں ہوا ہے، یہ ہماری بے غیرتی ہے کہ ہمارے لوگ اسیر ہیں، کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم اپنی طاقت سے غافل ہیں، ہم نے اپنی پوری طاقت یہاں لگائی ہوئی ہے، میرے عشرے میں کوئی کمی نہ آ جائے، میرے عشرے میں کوئی مشکل نہ آ. اور 10 خطیب بین الاقوامی خطیب صرف کراچی کے علاوہ باہر سے آنے والے معروف خطیب کراچی کے اندر موجود ہیں. اور خدا شاہد ہے میں جانتا ہوں اگر یہ کام انجام پا جائے، ابھی اثر ثانی بھی ہے، اثر ثانی کے اندر بھی وہ افراد موجود ہیں، آپ 11 محرم سے یہ کام شروع کریں، نتیجہ نکلے گا. یہ پیغام مومنین کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، اور ان افراد کے لیے بھی کہ جو اس کیمپ اسیروں کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ یکجہدی کا کیمپ کریں، ان کے لیے مختصر سا پیغام کہ اگر ہر خطیب ایک مجلس، 11 محرم کو میں پڑھوں گا، 12 کو میں پڑھوں گا، اعلان کریں اپنی 11 محرم کی مجلس میں، اعلان کریں 12 محرم کی 9 بجے کی مجلس وہاں ہوں، 13 محرم کی 5 بجے کی مجلس وہاں ہوں، 14 محرم کی مثلا 11 بجے کی مجلس وہاں ہوں، آپ دیکھیے گا فرق ہوگا، یہی آزاداری کی طاقت وہاں پہ نظر آئے. بس اسی شب عاشور اسی غیرت کا امتحان ثانیہ زہرا نے انصار حسینی کا لیا، اور آج ہم بھی شب عاشور اس کا تذکرہ کر لیا. شب عاشور نافع بن ہلال خیمے کے باہر کھڑے ہیں، ثانیہ زہرا نے حسین ابن علی سے ایک عجیب جملہ کہہ دیا. کیا کہا؟ کہا بھیا یہ انصار جو آج ہمارے ساتھ ہے، کیا کل صبح تک بھی یہ انصار ہمارے ساتھ ہوں گے؟ اب یہاں پر نافع نے جب یہ جملہ سنا خیمے سے باہر، زینب اولیا کا جسم میں ایک تھرتھری سی پڑ گئی. حبیب کے خیمے میں جاتے ہیں، اب حبیب تمام انصار کو جمع کیے اپنے خیمے میں بیٹھے، نافع نے کہا اے حبیب آپ انصار کو عاشور کا درس دے رکھے ہیں، ارے میں ایسا جملہ ثانیہ زہرا کا سن کر آیا ہوں، شاید زینب کو ہماری وفا کا یقین نہیں ہے. اب حبیب خیمے سے نکلتے ہیں اور خیمے سے نکل کر سید الشہداء کو باہر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں سید الشہداء، اے آقا، اے مولا، میں نے سنا ہے ثانیہ زہرہ کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، اے مولا، اے آقا، میں اور ہم، ہمارا یہ لشکر، ہم اس رات کو صبح میں بدلنا نہیں چاہتے کہ ہم اپنی وفا کا امتحان نہ دے دیں۔ شب عاشور ثانیہ زہرہ انصار کی آمادگی دیکھنا چاہتے تھے۔ حبیب نے کہا، اے حسین، آپ ابھی حکم جہاد دیجئے، ہم اپنی تلواریں اپنے نیام سے باہر نکالیں اور جہاد کریں، اسے لشکر کو بتائیں اور ثانیہ زہرہ کو بھی اپنی وفا کا یقین دیں۔ بس یہ جب جملہ سنا، پھر حسین نے ایک ایسا تاریخی جواب دیا کہ سب کو بتا دیا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں، یہ جملہ جناب زینب کا بڑا پراسرار جملہ ہے۔ یہ جملہ جناب زینب کا فقط 61 ہجری کی شب عاشور انصار کے لیے نہیں تھا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تھا۔ آج بھی جناب زینب کہہ رکھی ہے، اے مہدی، یہ تیرے انصار جو فرش عذاب پر آئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، یہ عاشور کے بعد اپنی زندگیوں میں مست ہو جائیں گے، کوئی یونیورسٹی، کوئی جاب پہ، کوئی اس پہ، اور مقصد حسینی سے اپنی زندگی الگ کر لیں گے۔ ابھی شب عاشور قریب ہے، اذان شب عاشور ہونے والی، میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیں جوان، اور ہم سب مل کر آج خیمہ حسینی میں بیٹھی ہوئی زینب کو آج کے عباس کا اور علی اکبر کی لبیک سنا کے آج ثانیہ زہرہ کو ہم بھی راضی کریں۔ نہیں، اس طرح سے نہیں، نہ زینب نے اس طرح کا نعرہ مانگا تھا، زینب نے ایسا نعرہ مانگا تھا جو تاریخ کے آسمانوں کو ہلا کے رکھ دے۔
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ابھی بھی ہاتھ نیچے ہے بس کے، آج شب عاشور ہے، شب عاشور کا نعرہ ثانیہ زہرہ آپ کے ہاتھ دیکھنے کی ہے، ثانیہ زہرہ آپ کا یہ گریا، آپ کے یہ آنسو، آپ کی یہ صدا آج کی کربلا میں حسین کی کشتی میں بٹھانے والی ہے۔ نعرہ بلند آواز سے، سب کے ہاتھ بلند ہو، سب کی آواز بلند ہو، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بس یار، بس یہی لبیک ثانیہ زہرہ کو جب عاشور چاہیے تھی، جب حبیب نے یہ لبیک کہی ہے، جب حسین ابن علی نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے، جب اپنے ناصروں کی یہ لبیک سنی شب عاشور، اب حسین نے، اے الہی، اے خدا، اے میرے رب گواہ رہنا، ارے جیسے انصار، ارے کربلا میں شب عاشور حسین کو ملے گئے، ارے یہ نہ میرے نانا کو ملے گئے، نہ میرے بابا کو ملے گئے، میں کہوں گا زینب یہ حق رکھتی ہے کہ انصار کا امتحان لے لے، کیونکہ وہ انصار جو نانا کے ساتھ تھے، وہ نانا کی زندگی کے بعد، ارے نانا کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، رسول کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، ارے علی کو ایسے ناصر ملے کہ جس کے بارے میں علی نے زینب کے زمانے میں کہا تھا، ارے اے خدا، ارے مجھے ان سے لے لے، ارے مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے، ارے یہ میرے آنکھوں کا ایسا کانٹا گئے، ارے جہاں میری آنکھ کھلتی ہے نہ میری آنکھ بند ہوتی ہے، ارے یہ میرے حلق کی ہڈی گئے۔ پس زینب کا فرض بنتا گئے کہ زینب پوچھ سکتی ہے یہ سوال، لیکن زینب کو حسین ابن علی نے وہ منظر دکھا دیا، وہ منظر دکھا دیا۔ اب یہ صدا فقط خدا کو نہیں کہی کہ مجھے ایسے انصار ملے، گویا زینب سے کہہ رہے تھے کہ اے زینب، ارے مجھے کربلا میں ایسے انصار ملے جو مجھے چھوڑ کے نہ جائیں گے، جو میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، ماتم حسین۔